خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرات، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زیائے درود و سلام، پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کے پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. اب کھانا پینا سامنے آ گیا تو کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، ہاں ثواب کے لیے اب بھی کر لیجئے، اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب کر لیجئے یا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے. اب چاہیں گے تو کھانے پینے سونے وغیرہ کی بھی ترکیب ہو سکے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اویس اسلم ضیا کوٹ سے پوچھتے ہیں، امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا عصر کے بعد قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ کیا روزہ رکھنے اور کھولنے کی دعا پڑھنا یہ سنت ہے؟
عصر کے بعد تلاوت کر سکتے ہیں، البتہ سورج ڈوبنے میں 20 منٹ باقی رہ جائیں، یعنی غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے، سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک، یا سورج جب سر پہ آ جاتا ہے نصف النہار شرعی، تو اس سے لے کر ظہر کا وقت شروع ہونے تک یہ 3 اوقات مکروہ کہلاتے ہیں، مکروہ وقت. ان میں تلاوت ہے تو جائز، مگر بہتر یہ کہ ان کی جگہ اور ذکر و درود کر لے، تلاوت نہ کرے، کی تو کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت رفیق اتاریہ ہند سے پوچھ رہی ہیں کہ کیا جس طرح انسانوں کی میت کو دفنایا جاتا ہے، جنات کی میت کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟
ایک سانپ کی حکایت تو لکھی ہے کہ قافلے کو سانپ، سفید سانپ تھا شاید، اور اس کو لپیٹ کر اس کی تدفین کی تھی، تو کچھ ایسی آوازیں آئی تھی اور انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ یہ صحابی تھے، تھے سانپ کی شکل میں اس وقت ظاہر ہوئے تھے، لیکن تھے جن تھے. اب ان کے بارے میں تو کوئی جنات کے احکام کوئی کتاب دیکھی نہیں ہے جس میں جنات کے مسائل لکھے ہو. جنوں میں ہوگی کتاب، جن ہی پڑھ سکتے ہوں گے، ہم کو نظر نہیں آتی ہوگی. جنات کے احکام مسائل، مطلب ہاں جنات کے مسائل، بہار شریعت ہے جیسے، تو جنات کی بہار شریعت اسی کوئی دیکھی نہیں ہے، ورنہ یہ سے مفتی ہوئے ہیں کہ جو جیسے کہ جنات بھی ان سے مسئلے دریافت کرتے تھے.
امام نصفی رحمت اللہ،
امام نصفی علیہ رحمت اللہ القوی، یہ مفتی سقلین تھے، سقلین یعنی جنات اور انسان دونوں، جنات بھی ان سے فتوا لیتے تھے، مسائل دریافت کرتے تھے. اتنے بڑے عالم ہوں گے نہیں کہ جنات کے مسائل پتا ہوں گے. ابھی تو ایسا عالم اپنے جانتے نہیں ہیں جو جنات کو مسائل بتا سکتا ہو. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. فیس بک پیج پر جو سوالات ہیں، قبلے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھنے اور سونے کا حکم، اور اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسا ہو تو کیا حکم ہے؟
ہے منع ہے، ادب کے خلاف مکرہ تنزیہ ہے، بچنا چاہیے.
اگر کسی کی صحت خراب ہو جائے تو اسے بولنا کہ تمہارے گناہوں میں پڑ جانے کا انجام ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟
یہ اس کا اگلے کے پاس کیا آلہ ہے ایسا، اور یہ کون سا مطلب گناہوں سے معصوم ہے؟ ایسا کسی کو بولنا دل آزاری کا باعث بھی ہو سکتا ہے، اور یہ طے نہیں ہو سکتا کہ اس کو گناہ کی سزا ہے. تو سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری تو بڑی مشہور ہے، تو یہ تو معصوم تھے. پھر بخار میرے آقا مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوا تھا، تو یہ کوئی نعوذ باللہ سزا تھی یا درجات کی بلندی کا باعث تھی، یا بخار کو شرف حاصل ہونا تھا کہ اب قیامت تک یہ ناز کرے کہ میں وہ ہوں جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سلام عرض کیا اور ان کی خدمت میں رہا ہوں، ان کے بدن مبارک کے خوب بوسے لیے ہیں میں نے، تو یوں ایک دم ٹھک سے کہہ دینا کہ یہ بیمار اس لیے ہوا ہے. بیماری تو رحمت ہے اللہ کی، اور اس سے فوائد ہیں، اس کے نیکیاں ملتی ہیں، اگر گناہ ہے تو وہ مٹائے جاتے ہیں اس سے بیماری کے ذریعے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال ہے زاہد علی کا، آپ کتنی بار اور کب بغداد شریف حاضری دی؟ اپنے سفر بغداد شریف کا تذکرہ فرمائے.
الحمدللہ دو بار سفر بغداد کی سعادت میسر آئی. یہ سفر بغداد کا تذکرہ ہوا، بغداد کا سفر کیا میں نے الحمدللہ، بغداد شریف کی حاضری، کربلا شریف کی حاضری، نجف اشرف کی حاضری دی، کوفہ میں بھی حاضری ہوئی، اور باقوبہ ایک مقام ہے وہ بھی تاریخی مقام ہے، وہاں بھی حاضری ہوئی. پھر قوم لوط پر جہاں عذاب نازل ہوا تھا وہ بھی ہم دیکھنے گئے تھے عبرت کے لیے، یہ عراق شریف میں. پہلے اصل اب سختیاں بڑھ گئی ہیں، وہاں ان کے پرانے بتوں کے بھی بنے ہوئے تھے نقشے، سمجھے؟ شاید وہاں میں نے تو تھوک آیا ہوں بت پر، سمجھے؟ وہ جو بنے ہوئے تھے قوم لوط کے، اور آثار اس کے ٹوٹے پھوٹے آثار. اسی طرح نمرود کا بھی ایک بہت بڑا کوئی شاید بت بنا ہوا تھا ایک جگہ پر، وہ بھی بتاتے تھے کہ یہ جو لے جاتے ہیں نا زیارتیں کروانے کے لیے، تو وہ لوگ مطلب بتاتے تھے، اس طرح لے جاتے تھے. تو پہلے ہو سکتا ہے یہ سب زیارت، اب یہ زیارت گاہیں نہیں ہیں، یہ عبرت گاہیں ہیں کہ یہاں دیکھو ٹوٹا پھوٹا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، نمرود کا پرسان حال نہیں. شاید نمرود کے منہ پر بھی تھوکا تھا شاید میں نے، میرے کو اس طرح لگتا ہے کہ تھکا تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی اس بت کی، اور شیر کی طرح بنا ہوا تھا، نہ بڑا سر تھا اس کا، کہتے تھے یہ نمرود کا بت شاید کہتے تھے، اللہ پہ تک. اور یہ بہت پرانی باتیں ہو گئی تو یاد بھی نہیں ہے. تو وہاں جا کر بندہ اللہ سے پناہ مانگے، اور جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہاں سے جلدی جلدی گزر جائے، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے گزر جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم محمد.
ایک سوال آیا سوشل میڈیا پر، کیا غوث پاک کا مرید ہونا قرآن پاک سے ثابت ہے؟
اللہ اللہ، وسیلہ تلاش کرنا قرآن میں ثابت ہے
جی.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. تو اس سے علماء حق نے یہ دلیل لی ہے کہ کسی کو پیر بناؤ، کہ پیر جو ہے نا یہ غیر خدا نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، جس کو ہم پیر پکڑتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہم کو پہنچانے والا ہوتا ہے، یہ ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ان مانو کر وہ قرآن سے ثابت ہے. ویسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو مختلف مواقع پر بیعتیں لی ہیں، بیعت جیسے بیعت رضوان تو ویسے بہت مشہور ہے، جو تھوڑا بہت بھی معلومات رکھتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے بیعت رضوان اتنی مشہور ہے. تو اس میں یوں کہ مطلب پھر بعض مواقع پر کسی سے اس بات پر بیعت لی کہ کسی سے مانگیں گے نہیں، تو کسی سے اس بات پر بیعت لی کہ کسی سے سوال نہیں کریں گے، کسی سے یوں بیعت لی کہ دنیا سے دور رہیں گے. تو اس طرح کی بیعتیں حدیثوں میں موجود ہیں. اور پھر بزرگان دین سے یہ بیعت کا سلسلہ زمان قدیم سے چلا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مرشد غوث پاک، یہ تو مشہور بزرگ ہیں نا، ان کے تو بزرگی کا انکار کوئی بھی نہیں کرے گا، تو ان کے بھی پیر صاحب تھے حضرت شیخ ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو یہ ان کے غوث پاک کے مرشد تھے. غوث پاک کے بہت سارے خلفاء تھے، حضرت شیخ علی بن حیتی خلیفہ تھے، اس کے علاوہ بھی آپ کے بہت سارے خلفاء تھے، پھر ان کے خلفاء، پھر ان کے خلفاء، تو آج بھی جو قادری سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ غوث پاک سے، غوث پاک سے آگے پھر جو سے میں نے بتایا ابو سعید مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پیر صاحب، ان کے پیر صاحب، یعنی یہاں تک کہ جنید بغدادی آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے، یہ بھی ہمارے پیروں میں سے. شیخ معروف کرخی یہ بھی ہمارے پیروں میں سے. سیری سقطی یہ بھی غوث پاک کے پیروں میں سے، مشائخ میں سے. تو اس طرح سلسلہ چلتے چلتے مولا مشکل کشا تک پہنچا، یعنی امام زین العابدین تک پہنچا. امام زین العابدین کے پیر صاحب امام حسین، ان کے ابو، اور پھر ان کے والد محترم مولا مشکل کشا، یہ ان کے پیر صاحب. یوں سلسلہ بڑا، مولا مشکل کشا سے پھر لائن ڈائریکٹ بن گئی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے. یہ خلیفہ تھے تو سب جانتے ہیں ان کے خلیفہ تھے سرکار کے. تو یوں مطلب یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے. تو یہ انکار بزرگوں نے نہیں کیا. اب بعض نئی روشنی کرشمے ہیں جو ذرا ضرور سے زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں، ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، یا بعض ایسے وہ ہوتے ہیں شر پسند لوگ جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں. لیکن اب بھی امت کی غالب اغلب اکثریت اب بھی اس چیز کو مانتی ہے. عرب دنیا میں بھی یہ پیری مریدی کافی ہے، کہیں بھی چلے جائیں عرب دنیا میں، چلے مکہ مدینے چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو مشائخ ملیں گے. ٹھیک ہے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن مجھے پتا ہے وہاں بھی یہ سلسلے ہیں. سیدی قطب مدینہ کہاں تھے؟ تو مدینہ شریف میں تو تھے الحمدللہ. تو یہ بھی تو بہت بڑے پیر صاحب تھے، اور میرے جیسے ہزاروں لاکھوں ان کے غلام اور ان کے قدموں کی خاک ہیں. تو اس سے مطلب یہ کہ وہ کہیں بھی دنیا بھر میں مشائخ کا سلسلہ ہے، انڈونیشیا چلے جائیں تو سوڈان چلے جائیں تو مصر چلے جائیں، ہر جگہ، شام تو اردن تو یمن شریف، کہاں کہاں، ہر جگہ آپ کو یہ پیری مریدی ملے گی. تو اب ظاہر ہے بہترین کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، تو واش روم تو ہوتا ہی ہے. تو بعد یہ واش روم چھاپ کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو ایسی بے تکی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کریم سب کو عقل سلیم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک آڈیو سوال.
میرا نام محمد عارف ہے اور میں باب المدینہ کراچی کا رہائشی ہوں. سوال ہے کہ فرشتوں کا اللہ کی بیٹیاں کہنا کیسا، اور کیا ان میں بھی رسول ہوتے ہیں؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرما دیں.
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا خالص کفر ہے، ایمان چلا جائے گا، نکاح تھا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، مرتد ہو جائے گا، اور نئے سرے سب اس کو توبہ کر کے ایمان لانا ہوگا، نئے سرے سے نکاح بھی کرے. اور فرشتوں میں رسول ہیں، جن میں جبریل امین بھی رسول ہیں، رسول ملائکہ جبریل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل علیہ الصلاۃ والسلام.
یہ اور حملۃ العرش کہلاتے ہیں، یعنی یہ فرشتے کہلاتے ہیں اور باقی ان کے
حاملان عرش.
جی
اس کا اس سے مراد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ ان میں بھی کوئی فرشتوں میں میرے منہ میں خاک کہ کوئی نعوذ باللہ ایمان والے اور مسائل ہیں ان کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں یا گناہوں سے روکے، تو معصوم ہیں، بھی اب ہیں رسول، ان کی اللہ تعالیٰ نے اور ان سے احکام نازل فرمائے ان پر، یا افضل ہوتے ہیں یہ فرشتے، دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں یہ چاروں فرشتے، اور حاملہ عرش کا ان کے بعد میں درجہ ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے پیج پر بہت سارے لوگ آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں گیارہ شریف کی.
خیر مبارک سبھی کو، میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکراً.
اور ایک یوٹیوب سے، یوٹیوب مدنی چینل پہ ایک سوال آیا ہے، محمد سعید بھائی پوچھ رہے ہیں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، سب سے پہلے گیارہویں شریف کس نے منائی؟ یہ بھی ارشاد فرما دیں گیارہویں شریف کے اہتمام کے کیا کیا فوائد ہیں.
اللہ اللہ، ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے گیارہویں بارہویں یہ سنا ہے، چھٹی خواجہ صاحب کی، تو یہ جب سے آنکھ کھولی سنا ہے، تو اس کا مطلب یہ پہلے سے چلی آ رہی ہے. بڑے بوڑھے ہمارے، یعنی کہ گیارہویں شریف کا تو پہلے تو جو غوث پاک کی عقیدت، اور جو بڑی بوڑھیاں بولتی ہیں نا، جا بیٹا تو یہ غوث پاک کو سونپا، اس طرح کی پہلے بڑی بوڑھیاں بولتی تھیں، اب تو ابھی بولتی ہوں گی، پہلے عقیدت زیادہ ہوتی تھی، یہ نوٹ کیا تھا. اب کچھ ایسے مطلب شر پسند عناصر پیدا ہو گئے کہ جو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں میں، ورنہ پہلے دور میں ایسا نہیں تھا، سب غوث پاک کو بہت کچھ یعنی کہ مانتے تھے، پیار کرتے تھے، گیارہویں شریف کی دھوم دھام کرتے تھے. خود ہم لوگ ایک دور تھا، ہر مہینے گیارہویں شریف کرتے تھے گھر میں، اپنے نیاز کرتے تھے وہی گھر گھر میں. تو اب بھی میری کوشش ہوتی گیارہویں چاند کی گیارہویں کا یاد آ جائے، موقع ملے تو کر لیتا ہوں گیارہویں شریف. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے شیخ شیخ علی متقی الہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ بھی اس تاریخ کو غوث پاک کی نیاز دلوایا کرتے تھے.
گیارہ تاریخ کو، ربیع الاخر کی گیارہ تاریخ کو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی کے پیر و مرشد شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہر سال گیارہویں شریف کو نیاز کرتے تھے، نیسا علیہ صاحب کے لیے غوث پاک کے کچھ کھانا یا جو بھی پیش کرتے تھے.
اس میں آج بھی عبدالحبیب بھائی اور نگرانی شورا انڈونیشیا میں ہیں، تو وہاں سے بھی بیان کر رہے تھے کہ تقریباً مساجد میں گیارہویں شریف کا وہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ سری لنکا میں نے بھی بہت اس پہ دیکھا کہ وہاں قصیدہ غوثیہ شریف کا بہت زیادہ ورد، اور اسی طرح ہانگ کانگ میں ایک دفعہ ہم اسی مہینے میں تھے تو وہاں تو ربیع الاخر کے 30 دن، یعنی ایک دن نہیں 30 دن وہاں گیارہویں شریف کا اہتمام.
کہاں پر؟
ہانگ کانگ میں. یعنی وہاں پر جو عاشقان غوث اعظم ہے تو اتنا وہ اہتمام، یعنی وہ پاکستانی نہیں تھے، تمل جو جی شافعی جو ہے، تو ان میں بھی اس کا بڑا اہتمام. ملیشیا میں بھی غوث پاک کی گیارہویں شریف کے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں.
الحمدللہ.
سوال تھا اس میں آخر میں یہ بھی تھا، گیارہویں شریف کے اہتمام کے کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اہتمام کریں گیارہویں شریف میں؟
ثواب کا کام ہے، اللہ کی رضا کے لیے اگر ہم کریں گے اس سال ثواب تو ہم محروم نہیں رہیں گے. پھر ہم کسی چھوٹے کو تحفہ دیں گے تو وہ تحفہ دے گا تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، بڑے کو تحفہ دیں گے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا. غوث پاک کو جب ہم تحفہ دیں گے تو ہمیں محروم تھوڑی چھوڑیں گے، تو بڑوں کے بھی بڑے ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت
غوث پاک،
فرماؤ حمایت
غوث پاک،
ہو ہم پہ عنایت
غوث پاک.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی. مجنی احتیاط باکس کے ذمہ داران بھی جمع ہیں، اور دکانداروں کی بھی ایک اچھی تعداد ان کے ساتھ 3-3 دن کے سنتوں پر اجتماع میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کل سے سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ جاری ہے.
یہ 3 دن کے لیے آئے ہیں
جی؟
جمعہ 3 راتوں کے لیے.
یہ 2 راتیں گزاریں، ایک تو رات گزر چکی، آج کی رات بھی گزاریں،
کل کا دن
بھی ہے.
بازار دیکھنے نہیں جائیں گے؟
ماشاء اللہ، میں نے معلومات جو کی تھی تو بہت اچھا جدول ان کا رہا، یہاں پر سیکھنے سکھانے کے حلقوں میں بھی بڑی اچھی تعداد میں لوگ جم کر بیٹھے.
اچھا، ویسے عام طور پہ باہر سے 3 دن کے آتے ہیں، بولتے ہیں 3 دن کے لیے، دن کو تو ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں. ہمارے فیضان مدینہ کے اطراف کی گلیوں میں رونقیں ہوتی ہیں کیا؟ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی احتیاط باکس جو رکھتے ہیں کہ گیارہویں شریف کی نیت سے یہ اپنے اگر باکس میں بھی ڈال دیا کریں کچھ ایسا اہتمام ہو سکتا ہے؟
بالکل ہو سکتا ہے, وہ اس پاک کے سارے سواب کے لیے ڈال سکتے ہیں.
ماشاء اللہ.
زکات نہیں ڈال سکتے, زکات کا پھر الگ حساب کتاب ہوتا ہے, یہ تو نیاز کے پیسے ڈال سکتے ہیں. وہ اس پاک کے سارے سواب کے لیے ڈالیں گے تو اور ثواب بڑھ جائے گا انشاءاللہ, سارا سال ڈال سکتے ہیں ماشاءاللہ.
کتنے ڈالنے چاہیے ویسے؟
اسکوٹر روک کے کوئی ہے نا اور لائسنس نہ ہو تو کتنے لیتا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا. صرف اتنے سے یعنی چھوٹے سے وہ آپ کی غلطی پر وہ کتنے لیتا ہے, تو کم از کم اتنے اگر روزانہ ڈال دیا کریں تو یہ نہیں ہو سکتا اپنے سے. چلو میں نے آپ کو ایک نسخہ دے دیا اور اللہ کرے کہ وہ اسکوٹر روکنے پر بھی نہ دینا پڑے. رشوت تو حرام ہے, میں تو آپ کو مثال دی, اور لائسنس کے بغیر اسکوٹریں جو چلاتے ہیں نا یہ بھی گناہگار ہیں. لائسنس کمپلسری, بغیر لائسنس کے چلانا یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا ہے کہ وہ روکے گا. اور یہ تو آپ 150 روپے, پہلے تو 150 ہوتے تھے, اب تو خدا جانے 500-600 روپے تو لیتے ہوں گے شاید. اب تو
یہ جو مشورہ آپ دے رہے ہیں نا, یہ جب شروع ہوا تھا نا تو بغداد بھائی توجہ دے رہے, 11:11 ہوئے تھے اور 11ویں کے نیاز کا تذکرہ ہو رہا تھا.
کیا بات ہے, تو یعنی اب ایک حسب توفیق ڈالتے رہے. میں بولوں 500 ڈالو تو پھر یہ نا 5 روپے سے بھی جائیں اپنے, تو حسب توفیق روز ڈالے, چاہے ہر پیر شریف کو ڈالے کہ پیر شریف میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یوم ولادت, پیر شریف میرے مرشد غوث پاک کا بھی یوم ولادت.
یہاں جو موجود ہیں ہمت کریں, کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کرتے جائیں. ایک کی نیت آئی 111 روپے
ماشاءاللہ
نے نیت کی. جی جی
کیا بات ہے. مانا ما فیضان مدینہ ربیع الاخر 1440 نے جی, اس کے سرے ورق ٹائٹل پیج پر لکھا ہے روزی میں برکت کا نسخہ, اوپر لکھا ہے اللہ, پھر لکھا ہے روزی میں برکت کا نسخہ. تاجر اپنی روزانہ کی بکری یعنی سیل کا 1% 1%, جبکہ تنخواہ پانے والا اپنی ہر تنخواہ کی رقم سے کم از کم 2% یعنی 2% نکالے اور ماہانہ 11ویں شریف کی نیاز کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی روزی میں برکت ہوگی. پھر بریکٹ میں لکھا ہے اگر گھر میں نیاز کرنے میں رکاوٹ ہو تو کسی بھی نیک کام میں وہ رقم خرچ کر دیجئے.
اور یہ تحریر ماشاءاللہ ہمارے اس ماہ کے ماہنامہ فیضان مدینہ کی ٹائٹل پیج پر الحمدللہ یہ موجود ہے
ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ وسلم. میں آئل کا کام کرتا ہوں اور آئل کسٹمر کو دیتے وقت کچھ آئل زمین پر گر جاتا ہے جو ضائع ہو جاتا ہے, ایسا ضائع شدہ آئل گرنا کوئی گناہ تو نہیں؟
اپنا گرا یا کسٹمر کو اتنا کم دیا جیسے, تب تو ظاہر ہے کہ جب اگر یہ طے کہ بھائی کسٹمر کو اتنا دینا ہے مثلا 100 گرام دینا ہے, اب وہ دیتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے گر گیا 100 گرام کا, سمجھو کہ 90 گرام رہ گیا 90 گرام رہ گیا, تو یہ 10 گرام کی کمی آپ نے پوری کرنی ہے کہ گرایا آپ نے ہے, گاہک نے قبضہ کر لیا, اب سارا ہی گر گیا تو یہ گاہک کا گیا آپ کا نہیں گیا. اچھا اب اگر کسی نے اپنی کوتاہی سے گرایا, چاہے تاجر نے چاہے گاہک نے, جس نے اپنی کوتاہی سے یہ ضائع کیا تو وہ گناہگار ہے. اور ویسے ہی اگر ضائع ہو گیا اپنی اس میں کوتاہی نہیں تھی, ہاتھ سے پھسل جاتا ہے گر جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے. لیکن وہی کہ وہ گاہک اور تاجر والا جو میں نے شروع میں جو مسئلہ بتایا اس کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے گرا یا گاہک کے ہاتھ سے کسٹمر کے ہاتھ سے گرا, یہ دیکھنا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ناپاک کپڑوں کو صابن سے دھوئیں کیا وہ پاک ہو جاتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیں.
صابن شرط نہیں ہے. ناپاک کپڑوں کو پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں. جو گاڑی نجاست ہے اس کا اپنا طریقہ ہے, جو ایسی نجاست جو نظر ہی نہیں آتی سوکھ جاتی ہے, جیسے کہ پیشاب کبھی بعض اوقات نظر نہیں آتا, کبھی دبا نظر آ بھی جاتا ہے, لیکن یہ گاڑی نجاست نہیں کہلاتی. تو اس کا اپنا طریقہ ہے دھونے کا. یہ رسالہ ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, چھوٹا سا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا, وہ حاصل کر لیجئے اور اس میں دیکھ لیجئے. ایک آسان طریقہ عرض کر دیتا ہوں, جیسے کہ پیشاب والا ہو گیا کپڑا, اب اس کو پانی کے نل کے نیچے آپ نے رکھا اور یہ پانی بہ رہا ہے, اس کا دھو رہے آپ, اور آپ کا ذہن جو ہے سوچ یہ غالب آ گئی, یعنی کہ اب آپ کے ذہن میں یہ بات جم گئی کہ نجاست کو لے کر پانی جا چکا ہوگا, تو یہ کپڑا اور ہاتھ وغیرہ یہ آپ کے پاک ہو گئے. ایک طریقہ یہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ برتن میں ڈال دیا اس کو, برتن میں پانی میں ڈالا اس کو, اب وہ پانی کے اوپر نل کھولا یا برتن سے ڈال رہے ہیں اس برتن میں, اور یہ پانی اور کپڑا پورا ڈوبا ہوا ہے اس کے اندر, تنکے وغیرہ سے ڈبو دیں تو, یا بھلے ہاتھ پکڑ کر ہی اس کو ڈبویا ہوا ہے اپنے, اور احتیاط سے اس میں پانی ڈال رہے ہیں. اب یہ پانی اس برتن سے یا بالٹی سے وہ ابھر کر دو ایک ہاتھ یعنی گز آدھا گز ڈیڑھ گز یہ بہہ گیا پانی, تو اب یہ کپڑا اور اس برتن بالٹی میں جو پانی ہے یہ سب پاک ہو گئے, جبکہ نجاست کا اثر نہ ہو. اگر اب بھی نجاست ہی موجود ہے اندر, اس کا اثر بھی نظر آ رہا ہے, تو یہ پاک نہیں ہوگا. تو اس کا یہ کہ پہلے جس طرح بھی ہو سکے اس کو آپ پاک کر لیں, یعنی یا پاک نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی جو بھی ہے نظر آ رہی ہے وہ دور ہو جائے, جیسے پیشاب کا دبا جو ہے وہ ختم کر لیا کسی ترکیب سے, اپنے آپ کو بھی بچا کر رکھا, اور اب اس کو برتن میں ڈال کر یوں ابھار کر پانی پاک کر لیا تو پاک ہو جائے گا. یہ بھی ایک صورت ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ پاک اور ناپاک کپڑے ایک ہی برتن میں ڈال کر کے چلو یار سب کو اکٹھا ہی پاک کر لیتے ہیں, ناپاک بھی اور پاک بھی. تو اس میں یہ کہ پاک چیز کو بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ گناہ ہے. تو اگر پاک اور ناپاک کپڑے مکس ایک ہی بالٹی میں ڈالے پانی کے, تو یہ ڈالنا جو ہے نا ناپاک کی چھوٹی اس پاک کپڑے کو پہلے لگے گی, پھر جا کر یہ پاک ہوگا نا, تو یہ ناپاک کرنا یہ گناہ ہوا. اس لیے ناپاک کو الگ ہی پاک کرنا ہوگا. خالی میلے کپڑے پتا نہیں ہے کہ ناپاکی ہے پاکی ہے, تو اس پہ وسوسے نہ ڈالے کہ میلا کچیلا میل چاہے کتنا بھی ہو یہ پاک ہے. اب خالی اس کی کالک اگر ناپاک ہوتی تو کوئلہ تو کبھی بھی پاک نہیں ہوگا, ہمیں کوئلہ پاک ہے. کالے کپڑے کالے امامے یہ کبھی بھی پاک نہیں ہوں گے پھر تو, حالانکہ یہ ہے ہی پاک, ناپاک تو ہے نہیں. کالا رنگ ہونا یہ ناپاکی کی دلیل نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کیا عشاء کے فرض اور وتر کی قضا الگ الگ کر سکتے ہیں؟
یعنی عشاء کے فرض پڑے سمجھو کہ صبح قضا کر لی اور پھر شام کو وتر کی قضا کر لی, جیسے یوں اگر ہے تو ہو تو جائیے, لیکن قضا کا یہ ہے کہ جلدی 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 نمٹا لے. ہاں صاحب ترتیب اگر ہے تو اس کے لیے تو اگلی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے, جیسے اب عشاء کی کسی کی قضا ہو گئی فرض اور وتر اور اس پر چھ نمازوں سے کم قضائیں ہیں, تو اب اس کے لیے تو یہ فرض ہے کہ وہ فجر سے پہلے پہلے فجر کی نماز سے پہلے پہلے یہ قضائیں کر لے. ہاں اگر کسی نے پڑھ لی تو نہیں ہوگی. اگر فجر کا وقت بھی جا رہا ہے, اگر یہ قضا کرنے بیٹھتا ہے تو فجر کا وقت نکل جائے گا, سورج نکل آئے گا, تو پہلے فجر پڑے. اب یہ کہ اس میں اب یہ حرج نہیں ہوگی اور فجر اس کی ادا ہو جائے گی, مگر وہ قضا تو ذمہ باقی ہے. ہاں اگر پانچ سے زیادہ نمازیں اس پر ہیں, چھ کا وقت نکل گیا چھٹی کا, تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا, اس کا مطلب پانچ چھ قضا ہو گئی تو اب یہ صاحب ترتیب نہ رہا نکل گیا. تو اب یہ کسی کی سات قضا ہو گئی, کسی پر ذمہ ہے سات آٹھ, تو اب یہ صاحب ترتیب نہیں ہے, تو اب یہ بھلے پہلے اس وقت کی نماز پڑھ لے. یا اب اس پر یہ کمپلسری نہیں ہے کہ پہلے اپنی زندگی کی جتنی باقی نمازیں وہ پڑھے پھر اب اس وقت کی پڑھے, ایسا نہیں ہے. یعنی قضا عمری والے کنفیوز ہو جائیں کہ یار ہماری تو کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے, جو وقت کی نماز ہے وہ بھی پڑھتا رہے اور یہ جو نمازیں قضا پڑھی ہیں وہ بھی جلدی جلدی ادا کر لے, اور یہ واجب ہے کہ اس کو جلدی جلدی ادا کرے. یعنی کھانے پینے کے ٹائم, روزی روزگار کے ٹائم, جو بھی ضروری کام ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو وقت ملے تو اس میں یہ جلدی جلدی اس کو قضا کو اپنے یعنی ادا کر دے اور یہ دنیا میں ہی یہ بوجھ اتار دے اپنے اوپر سے. صلو علی الحبیب.
صلو اللہ تعالی علی محمد. نگران مرکزی وجہ شورا کا صوتی پیغام ہے, سوال ہے.
انڈونیشیا سے اب مشاہدہ کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں رجوع کرنا, یعنی کہ ایک تو یہ کہ کیا, اور یہ بات ہمارے ذہن میں کیسے بیٹھتی رہے کہ چلو مفتی صاحب سے پوچھ لو, شرع رہنمائی لے لو, مفتی صاحب سے پوچھ لو, شرع رہنمائی لے لو, اسلام کیا کہتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ ہر طرف جیسے کہ کم و بیش ایسا چل رہا ہوتا ہے کہ سب کر رہے ہیں یار یہ صحیح ہوگا, سب کر رہے ہیں صحیح ہوگا. یہ پختہ سوچ کہ جس کو ہم یوں کہیں کہ قدم قدم پر اسلام و دین کی رہنمائی, شرعی رہنمائی ہو, اور میں اپنے بارے میں یہ ذہن بنا لوں کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا, مجھے پوچھ پوچھ کے چلنا ہے, یہ ذہن پختہ بن نہیں پا رہا ہے. بہت مسائل ہیں اور اتنے مسائل ہیں کہ بس اللہ کی پناہ. اور اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ ذہن نہ ہونا کہ مجھے رہنمائی لینی ہے اور مفتی صاحب سے شرع رہنمائی لینی ہے, تو یہ کیسے بنے, کیسے ذہن, بہت آزمائش ہے اس میں, رہنمائی فرمائے نا.
آپ نے صحیح توجہ دلائی کہ دار الافتاء اہل سنت سے رجوع کیجئے, اور رجوع وہ ہو سکتا ہے بہت سے سمجھتے ہوں گے وضو کیجئے, یہ تجربہ ہے میرا غلط فہمی کی وجہ سے کہ وہ رجوع کو وضو کوئی سمجھا تھا سمجھے. تو یہ رجوع کیجئے میں نے یہاں مراد یہ ہے کہ دار الافتاء اہل سنت سے معلومات کر لیجئے, مسئلہ دریافت کر لیجئے, پوچھ لیجئے, یہ رجوع کر لیجئے. تو رجوع کر لیجئے بھی مجھے نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہم یعنی باہر ملکوں میں جو ہیں نا مسلمان, ان کی اردو بالکل ہی یعنی کہ وہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ بہت سو کو کچھ نہ کچھ سمجھ پڑھنے لگی ہے, باقی یا تو مقامی زبان بولتے ہوتے ہیں یا انگریزی بولتے ہوتے ہیں, باقی اردو کم آتی ہے. اب پاکستان میں بھی ایسے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے اردو کے کئی الفاظ. خیر, دار الافتاء اہل سنت سے معلوم کر لیجئے, یہ شاید سمجھ لیں گے اس کے معنی. اچھا, مزید ہے کہ ذہن کیسے بنے, یہ تو واقعی یہ بنانا ہی پڑے گا نا. جب گاڑی خراب ہوتی ہے تو میکینک سے رجوع کرتے ہیں, وہی رجوع کرتے ہیں نا میکینک سے, رابطہ کرتے ہیں, معلومات کرتے ہیں, اس کے پاس گاڑی کو لے کر جاتے ہیں کہ اس کو کس طرح صحیح ہوگی ہے. بیمار پڑتے ہیں تو اپنے طور پر علاج ہر ایک نہیں کر پاتا, ظاہر ہے کوئی معمولی نزلہ ہو گیا, سر کا درد ہو گیا تو چلو یہ علاج معلوم ہے, تو اس طرح کچھ نہ کچھ مسئلے بھی انسان کو معلوم ہوتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن بیمار پڑ گیا, وہ بیمار ہے بس, اب کیا کرے گا بیمار, تو ڈاکٹر سے رجوع کرے گا, ڈاکٹر کو پوچھے گا, ذہن بنا ہوا ہے ڈاکٹر ہی اب میری مدد کو آوے, میرا علاج کرے. آپ کا کوئی یعنی کہ چوری چکاری ہو گئی, کچھ شناختی کارڈ ہی گم ہو گیا, اسکوٹر چوری ہو گئی, تو کیا خیال ہے, خود ڈھونڈتے پھریں گے یا پولیس سے رجوع کریں گے؟ تو اسی طرح مطلب یہ کہ اب آپ کو جانا ہے جنت میں, خود کو بچانا ہے دوزخ سے, تو کس سے رجوع کریں گے؟ اندر سے علماء سے رجوع کرنا پڑے گا, علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ میرے یہ مسئلہ ہے, اب میں اگر یوں کروں تو جنت میں جاؤں گا کہ یوں کروں تو جنت میں جاؤں گا. یہ تو عالم صاحب بتائیں گے، مفتی صاحب بتائیں گے، تو اس لیے مطلب اس کا ذہن تو بنانا ہی پڑے گا ہر معاملے میں، کپڑے پہننے درزی سے رجوع کریں گے ظاہر ہے وہ سلائی کر کے دے گا، یعنی کہ سارے کام جو ہے نا اس کے ماہرین اسپیشلسٹس موجود ہیں اور ہم ان سے رجوع کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، ان سے معلومات کرتے ہیں. ایک دین کا معاملہ، دینی معاملات یہ ایسے رہ گئے کہ اور ان کا ماہر جو ہے بتانے والا یہ مفت بتا رہا ہے، پیسے بھی نہیں لے رہا، تب بھی اس سے نہیں پوچھتے، تب بھی اس سے معلوم نہیں کرتے، جبکہ ڈاکٹروں کو بھر بھر کے پیسے، مٹھیاں بھر بھر کے دیتے ہیں نا، باقی سب جن کے نام گنوائے سب کے سب ان کے ماہرین پیسے لیتے ہیں، علم دین کے ماہرین پیسے نہیں لیتے، یہ ہم کو مفت میں مسئلہ بتاتے ہیں پھر بھی ہم ان کے پاس نہیں جاتے. اچھا اب ہم جن کے پاس گئے اس کے تھوڑا بہت دنیا بھی نقصان ہو جاتا نہ جاتے تو، لیکن اب جو ہم علم دین کے تعلق سے، شرعی مسائل کے تعلق سے اس کے ماہر سے رجوع نہیں کرتے تو نقصان بہت بڑا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ ایمان ہی برباد ہو جائے، دوزخ میں جانا پڑ جائے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑ جائے معاذ اللہ، اور ان کے پاس چلے جائیں گے تو لائن کلیئر اور جنت کا راستہ مل جائے گا، لیکن ہم پھر بھی اور سارا مفت ہے یہ نظام، ہم نہیں جا رہے. کتنی بڑی ریکھا، ہماری بدنصیبی ہے، محرومی ہے. تو اس لیے یہ ذہن بنانا پڑے گا، جبکہ جانا جنت میں ہے اور دوزخ سے خود کو بچانا ہے ہم کو، تو علماء کے بغیر گزارا نہیں ہے. ہر آن اعلی حضرت کے فرمان کا اسی طرح کا مفہوم ہے، ہر آن ہر لمحے انسان کو عالم کی ضرورت رہتی ہے، مسئلے پوچھنے کی ضرورت رہتی ہے، قدم قدم پر مسائل ہوتے ہیں. یہ عوام جانتے ہیں کہ مسائل بال سے باریک ہوتے ہیں، یہ بولتے ہیں، لیکن یہ بال سے باریک مسائل بےچارے حل بھی خود کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تو کچھ کا کچھ کر ڈالتے ہیں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. والدین کمپیوٹر
لبیک.
آپ کا نام؟
میرا نام محمد حسان رضا قادری ہے.
عمر کتنی ہے؟
میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ جب آواز میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جی میرا اہل سنت سوالات شروع کیجیے.
اس میں بھی رجوع آ گیا، دیکھ لو رجوع کرتا پائیں گے. خیر یہ بیچارہ، اس کے تو یہ تو کمپیوٹر ہے جو فیڈ کیا وہ نکلا، تو کیا معلوم اس کے معنی کیا ہے. تو خیر، یعنی یہاں رجوع سے مراد یہ ہوگا کہ شکریہ کے ساتھ میں اپنا جو بھی کہا ہے وہ غلط ہو تو اس کو واپس لے لوں گا. واپس کس طرح لیں گے، یہ بھی مسئلہ ہے، یعنی یہ اپنی بھول قبول کر لوں گا کہ میں نے غلط بولا تھا. ہاں والدین کمپیوٹر، قرآن کریم میں والدین کے حقوق یعنی رائٹس پر کتنی آیات مبارکہ ہیں؟
تقریباً 8 آیات.
سبحان اللہ، کسی آیت کا کوئی حصہ سنائیں گے؟
والدین احسان، ترجمہ قرض ایمان، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو.
سبحان اللہ، والدین کمپیوٹر، والدین کی خدمت کرنا کیسا ہے؟
والدین کی خدمت کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اگر ان کا دل خوش ہو جائے اور وہ دعا کر دے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے.
سبحان اللہ. ارے والدین کمپیوٹر، آپ نے ابھی کہا تھا کہ اگر غلطی کرتا پائیں تو آئیں بائیں شائنی کریں گے اور رجوع کریں گے، بول قبول کریں گے، تو آپ نے والدین کہا، والدین صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح، سب سناٹا ہے، یہ سب والدین بیٹھے ہوئے لگتا ہے، والدین کوئی کوئی ہوگا، لام کے نیچے زیر ہے عرب. میں سوچ رہا تھا کہ میں ماں باپ کمپیوٹر بولوں، لیکن ہم والدین سبھی والدین بول رہے ہیں، لام کو ساکن پڑھ رہے ہیں، لام ساکن نہیں ہے، لام کے نیچے زیر ہے، والدین والدین والدین. تو کمپیوٹر میں جو فیڈ تھا وہ نکلا، تو کمپیوٹر کا جو چلانے والا ہے وہ بھی نوٹ کر لے, والدین.
والدین
دیکھو نا, یہ ابھی آیت پڑھی نا, وبل والدین احسانا, اس میں والدین نہیں پڑھا آپ نے, تو والدین یہ قرآنی لفظ ہے, والدین ہی کہنا چاہیے. اچھا والدین کمپیوٹر, یہ تو بتائیے والدین کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھنے کا کتنا ثواب ہے.
سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے, جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے.
سبحان اللہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ. یعنی رحمت کی نظر نے محبت کی نظر سے دیکھے, بعض اوقات غصے میں دیکھتے ہیں نا, خار میں دیکھتے ہیں, آنکھیں نکالتے ہیں, امی استری نہیں کی, دیر ہو رہی ہے, کھانا نہیں نکالا, یہ کیا پکایا ہے, میں نکالتا. تو یہ دیکھ کر کہہ تو رہے ہیں لیکن یہ ڈرا رہے ہیں امی کو, یہ رحمت کی نظر تو نہیں ہے, محبت کی نظر نہیں ہے, محبت کی نظر سے. اولاد پر باپ کے حقوق زیادہ ہیں یا ماں کے؟
اولاد پر ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے.
والد جنت کا کون سا دروازہ ہے؟
والد جنت کے سب دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے.
ماشاءاللہ. اچھا اب سوچ سمجھ کے بتائیے گا, والد کے قدم چومنا کیسا ہے؟
حدیث پاک میں ہے, جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چوما تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے کو بوسا دیا.
ماشاء ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا, اس کو کیا سزا ملی؟
اس کی ماں نے آواز دی لیکن اس نے جواب نہ دیا, اس پر اس کی ماں نے اسے بددعا دی اور وہ گونگا ہو گیا.
یہ سمندری گنبد صفا 9 پر ایک حکایت لکھی ہے, ماں نے بلایا اس نے جواب نہیں دیا تو ماں ناراض ہو گئی, اس نے بددعا کری تو وہ جواب نہ دینے والا بیٹا جو تھا گونگا ہو گیا, زبان سے اب وہ بولنے سے محروم ہو گیا, بول نہیں سکتا تھا. والدین کمپیوٹر, یہ تو بتائیے ہمیں اپنے والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟
امی ابو کو دور سے آتا دیکھ تعظیمن کھڑے ہو جائیں, ان سے آنکھیں ملا کر بات نہ کیجئے, بلائے تو فوراً لبیک یعنی حاضر ہوں کہیں, آپ جناب سے بات کیجئے, ان کی آواز کے سامنے ہرگز اپنی آواز بلند نہ ہونے دیجئے.
سبحان اللہ. کیا کوئی شخص والدین کے حقوق سے بری جز ذمہ ہو سکتا ہے؟
والدین کے حقوق بہت زیادہ ہیں, ان سے بری جز ذمہ ہونا ممکن نہیں.
والدین کے نافرمان کو آخرت میں کیا سزا ملے گی؟
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے, معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آنکھ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے, تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو بڑا بھلا کہتے تھے. دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا, فنڈا ہے اس سے خسارہ آپ کا, کل توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑھی.
واہ ماشاء اللہ, بڑی تیاری کر کے آئے ہیں, کوئی نعرے بھی لگائیں گے؟
سلطان ولایت
غوث پاک,
ولیاد حکومت
غوث پاک,
شہباز اقتدار
غوث پاک,
فاروق صدارت
غوث پاک,
رب کی رحمت
غوث پاک,
اللہ کی رحمت دریائے کرامت
غوث پاک,
درجائے مصیبت
غوث پاک,
خدائی شواز
غوث پاک,
دلوائے جنت
غوث پاک,
مرحبا غوث پاک, مرحبا غوث پاک,
ماشاء اللہ, واہ بھائی واہ. اللہ تعالیٰ آپ کو عالم باعمل مفتی اسلام بنائے، دعوت اسلامی کے مبلغ بنائے، والدین کا واقعی حقیقی فرما بردار بنائے.
آمین.
ہمارے حسان مدنی منع کے ابو کے لیے یہ ایک مدنی باکس اور 111 روپے.
ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
فیضان مدنی مستاجر، فیضان عطار، مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، مرشد کی آل پر نور کی برسات ہو.
تیرے
میں نے دیا کن امداد کن امداد کن امداد کن
ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در
رہے نگر